السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد الباري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آج کے خطبے کا موضوع ہے اسراء اور معراج کا قصہ. اسراء کا کیا معنی ہے، معراج کا کیا معنی ہے، اسراء اور معراج کب ہوا، اس کا سبب کیا ہے، مختصرا یہ قصہ کیا ہے، یہ بیان کریں گے انشاءاللہ. اور اس قصے میں جو اہم فوائد اور پیغام ہے وہ کیا ہیں، اور آخر میں بعض غلط فہموں کا رد کریں گے انشاءاللہ. اسراء کا معنی ہے زمینی سیر یا زمینی سفر، مکہ سے بیت المقدس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء و معراج کے موقع پر زمینی سفر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، اسے کہتے ہیں اسراء. اور معراج آسمانی سفر کا نام ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیت المقدس سے لے کر آسمان تک، سدرۃ المنتہا تک. دونوں میں کیا فرق ہے، ایک زمینی سفر ہے اور دوسرا آسمانی سفر ہے، تو دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں لیکن ایک ہی وقت میں ہوئی. کب ہوا اسراء اور معراج؟ مکہ معظمہ میں ہوا، ہجرت سے پہلے، اس پہ اتفاق ہے، لیکن تاریخ کون سی ہے اس پہ اختلاف ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 27 رجب ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس پر اتفاق ضرور ہے کہ ہجرت سے پہلے وہ مکہ میں ہوا. اس کا سبب کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جب دعوت التوحید کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اپنوں نے ہی مخالفت کی، اور یہ مخالفت اتنی سخت تھی کہ صرف زبانی تکلیفوں اور اذیت کی حد تک نہیں رکی ہوئی تھی بلکہ مارنے تک بھی پہنچ گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ بھی اٹھایا جاتا تھا. وجہ کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک رب کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں. اور یہ مصیبتیں اور مشقتیں اور تکلیفیں بڑھتی گئیں، صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہ رہیں بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھرانہ ہے، دوست و احباب ہیں، صحابہ کرام ہیں، وہاں تک پہنچ گئے. اور ان تکلیفوں نے بڑھتے بڑھتے ایک عجیب سا رخ اختیار کر لیا. سب کافروں نے مل کے ایک معاہدہ کر لیا کہ مسلمانوں کو شدید ترین نفسیاتی اور بدنی جسمانی تکلیفیں پہنچانی ہیں، اور 3 سال تک شعب ابی طالب میں بات بھی صرف بات ہی نہیں بلکہ دیکھتا بھی کوئی نہیں تھا ان کی طرف. معاہدہ ہو چکا تھا کوئی بات نہیں کرے گا, ان کی طرف دیکھے گا نہیں, کوئی مدد نہیں کرے گا, ان سے کوئی شادی نہیں کرے گا, نہ کوئی ان کو شادی کروائے گا, تجارت بھی ختم, کھانا پینا بھی ختم. اور 3 سال تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور کافر رشتہ دار بھی, ایک تعجب کی بات دیکھیں جب کافر کی آنکھوں کے سامنے کفر کی پٹی آ جاتی ہے اور دل پر کفر و شرک کا ران اور پردہ چھا جاتا ہے تو اسے پھر کچھ نظر نہیں آتا, انہیں کیسے گھرانے والے سارے. پھر بڑے مشکل سے 3 سال کے بعد یہ معاہدہ ختم ہوا, لیکن تکلیفیں رکی نہیں, مصیبتیں رکی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ لوگ خیر نہیں چاہتے, بھلائی نہیں چاہتے, توحید کی دعوت ہی ہے, اگر یہ لوگ نہیں سدھرنا چاہتے تو میں کسی اور جگہ پر جا کے دعوت دیتا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں طائف قریب تھا اور وہ لوگ بھی تھوڑے سے سخت تھے, اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تقویت اور طاقت مل جاتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے جب بھی توحید کی دعوت دی ہے اور مخالفین نے روکا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 ایسی ہستیاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ دفاع کرتی تھی, ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب. اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ دونوں ایک ہی سال میں فوت ہو گئے, اور اس سال کا نام تھا عام الحزن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی نبوت ملنے کا 10واں سال تھا, غم کا سال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے بہت محبت کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش تھی کہ ان کے چچا جو ہے وہ اسلام قبول کر لے, لیکن یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کسی توفیق ملتی ہے اور کسی نہیں ملتی. تو ابو طالب کی وفات کفر پہ ہوئی, اور صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ملے گا جس کے دونوں پاؤں کے نیچے انگارے, 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے, ان انگاروں کی گرمی سے اس شخص کا دماغ ابل جائے گا. اور دوسری روایت میں ہے کہ یہ شخص ہیں ابو طالب, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تو رہے لیکن کفر پر وفات ہوئی, اس لیے ان کے لیے سفارش اور شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام نہیں آئی, یعنی جہنم سے نہ نکل سکے لیکن کم سے کم عذاب ضرور ملا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف ہوئی اس لیے کہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے. بہرحال تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم نفسیاتی دباؤ میں اور اس غم میں رہ رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ اب مکہ میں کوئی اور ساتھی نہ رہا, صحابہ کرام کو بھی تکلیف دی جا رہی ہے اور دفاع کرنے والے بھی جو ساتھی تھے وہ بھی چل بسے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ طائف کا سفر کیا جائے. طائف کی طرف جاتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش تھی کہ وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں, اور کیونکہ وہ لوگ بھی سردار ہیں اپنے قوم کے تو خیر کی بات ہی کرنی ہے, اگر مکہ والے قبول نہیں کرتے طائف والے قبول کرنے, اللہ تعالیٰ کی توحید ہی کی دعوت دینی ہے, اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ ہی کرنا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف جاتے ہیں بغیر سواری کے پیدل, خود اور سیدن زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ, صرف دو سوار. بھی کیوں نہیں سوار ہوتے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین ہمیشہ پہاڑ میں رہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر تو نہیں جا رہے, اگر باہر جا رہے تو ان کی دعوت اتنی قوی ہے کہ کسی بھی قوم میں اثر پیدا کر سکتے ہیں, پھر ہمارا خاتمہ ہو سکتا ہے. تو بڑی سخت قسم کی نگرانی رکھی ہوئی تھی, جب بھی اونٹ پہ سوار ہوتے تو 10 لوگ پیچھا کرنا شروع کر دیتے, کہاں جا رہے ہیں اونٹ پہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل سفر کیا طائف کا, مکہ سے طائف کا. پانچ ہزار فٹ بلندی ہے, پہاڑ کا سفر ہے, اور طائف کے پہاڑ آپ نے دیکھے ہیں جاتے ہوئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر طے کیا, کس لیے کیا آپ جانتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے کیا, توحید کے لیے, اللہ تعالی کی شریعت کے لیے, تاکہ یہ دین, یہ عظیم شریعت قائم اور دائم رہے تا قیامت, اور اس شریعت کی بقا شریعت والوں سے منسلک ہے. جب تک مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں, تو یہ دین بھی موجود ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں. طائف میں جو سلوک ہوتا ہے کسی مسلمان سے مخفی نہیں ہے, یہ قصے ہمارے بچے بھی جانتے ہیں, لیکن ہمارے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. تین بھائی تھے طائف میں, تینوں سردار تھے, اور پورے طائف بلکہ ثقیف قبیلہ ان کی مٹھی میں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی, تینوں نے دعوت کو سختی سے, دعوت کو سختی سے انکار کیا. اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دھمکی بھی دی کہ تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس تاکہ ہم تمہارے ساتھ مل کے قریش پر حملہ کریں, تو ہم ابھی ان کو خط بھیجتے ہیں اور یہ خبر دیتے ہیں کہ محمد ہمارے پاس آیا ہے, ہم سے مدد مانگ رہا ہے کہ تم لوگوں پر حملہ کیا جائے. یعنی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سوچ تھی, عظیم سوچ, بلند سوچ, اور ان لوگوں کو گھٹیا سوچ دیکھیں. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ اگر دعوت نہیں قبول کرنا چاہتے تو نہ صحیح, لیکن کم سے کم یوں تو نہ کریں. وجہ کیا تھی کہ اگر طائف والوں نے قبول نہیں کیا تو گھر تو پھر مکہ ہی کہاں جائیں گے, اور مکہ والے پہلے سے ہی اگر اس خبر کو سن لیں تو کیا وہ آپ صرف مکہ آنے دیں گے؟ نہیں آنے دیں گے. تو انہوں نے, ان بدکار لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نہ سنا اور اپنا بندہ بھیج دیا, اور راستے میں ایک میل کے فاصلے تک دو قطاروں میں لوگوں کو کھڑا کر دیا اور ہاتھ میں پتھر دے دیے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی گئی. سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, کبھی آگے آ جاتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے پتھروں سے, کبھی پیچھے آ جاتے, کبھی دائیں کبھی بائیں. تو زخموں سے چور ہو گئے اور خون سے لت پت ہو گئے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب میں ایک باغ دیکھا اور اس باغ میں جا کے بیٹھ گئے. یہ باغ مکہ کے دو سرداروں کا تھا, کافروں کا تھا, لیکن جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت دیکھی تو ان کو شرم آئی, اور انہوں نے اپنے ایک غلام کو بھیجا اور انگور کا گوشہ دیا اور یہ کہا کہ یہ جا کے محمد کو دے دو. یہ غلام جو ہے یہ نصرانی تھا, کرسچن تھا, عداس اس کا نام تھا. جب وہاں پہ جاتا ہے تو عجیب سا منظر دیکھتا ہے, سید زید بن حارثہ زمین پر لیٹے ہوئے گرے ہوئے ہیں اور پورے کے پورے جسم زخموں سے لکپت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. عداس آتا ہے, انگور دیتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عداس سے دیکھیں دعوت اس وقت کی, دل میں ایک تڑپ ہے کوئی تو سدھر جائے, کوئی تو راہ راست اپنا لے. بدن زخمی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں, لیکن حق کی بات پہنچانی ہے. اگر ان سرداروں نے, اس پوری قوم نے نہیں اس دعوت کو قبول کیا, ہو سکتا ہے کہ ایک یہ جوان بھی قبول کر لے. میرے بھائی, خیر کی بات کرنے سے کبھی پیچھے نہ رہنا. آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے جو کھڑے وہ سنے گا یا نہیں سنے گا, آپ نے حق بات کو پہنچانا ہے, بس یہ ہمارا کام ہے. تو گفتگو میں یونس علیہ السلام کی بات چلتی ہے اور پتہ چلتا ہے عداس کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ میرے نبی بھائی ہیں, میں بھی نبی ہوں, وہ بھی نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے. عداس کیونکہ نصرانی تھا تو اس کو پتہ تھا کہ بائبل میں اس کا ذکر ہے, انجیل میں, کہ ایک نبی آنے والا ہے عرب میں. تو اس غلام نے فوراً اسلام قبول کر لیا, کلمہ پڑھ لیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی کہ ایک شخص تو جہنم کی آگ سے بچ گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھتے ہیں. اب واپسی کا سفر جانے کے سفر سے بھی زیادہ سخت ہے. راستے میں جا رہے تھے, غم پر غم کا بوجھ اٹھاتے ہوئے راستے میں جبریل علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی تھا. جبریل علیہ السلام فرماتے کہ یہ فرشتہ ہے, اللہ تعالی نے خاص بھیجا ہے, پہاڑوں کا فرشتہ ہے, اللہ تعالی نے بھیجا ہے, جو آپ کو حکم دینا چاہتے ہیں دے دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکہ والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں مسل دیا اور ختم کر دیا جائے تو یہ فرشتہ فوراً کر لے گا, اور اگر طائف والوں پر بھی عذاب نازل کرنا ہے تو ان پر بھی عذاب نازل کرنا ہے. طائف والے پہاڑ پہ رہتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں مکہ کہاں پہ, پہاڑوں کے بیچ میں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیں اس سخت تکلیف میں ابھی جانے کا غم بھی باقی ہے, وہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں اس کی سوچ بھی موجود ہے, لیکن اس کے باوجود بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے یوں امید کرتا ہوں کہ ان کی پیٹ میں سے ایسے اولاد, ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس دعوت کو قبول کریں گے. آج کی سوچ نہیں ہے, عظیم لوگ صرف آج کے نہیں سوچتے, عظیم لوگ آج کے ساتھ ساتھ کل کا بھی سوچتے ہیں. اگر صرف آج کی سوچ ہوتی تو فوراً حکم ہوتا فرشتے کو کہ مکہ والوں کو ختم کر دو, دوسری قوم آئے گی, نئی قوم آئے گی, وہ دعوت قبول کرے گی. اب یہ قوم نہیں دعوت قبول کرنا چاہتی تو نہ صحیح, لیکن نہیں, رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ یہ دعوت حق ہے. توحید کی دعوت یاد رکھیں, حق دعوت ہے. اتباع سنت کی دعوت حق ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع حق ہے. اگر آج لوگ نہیں سمجھ رہے تو اللہ کی قسم کل ضرور سمجھیں گے. اس لیے اس کی پریشانی اٹھانی نہیں ہے. یہ پریشانی ضرور ہوتی ہے کہ آج لوگ حق سے دور ہیں, شرک اور بدعات کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں, دکھ ہوتا ہے دیکھ کے, لیکن امت میں ابھی بھی خیر موجود ہے. انہیں کی اولاد میں سے ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے توحید اور سنت کے جھنڈے کو لہرایا ہے, جنہوں نے صحابہ کرام کے راستے کو اپنایا ہے. اگر ان کی ہسٹری دیکھیں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں, کیونکہ باپ دادا کوئی گدی نشین تھا اور کوئی قبر کا مجاور تھا, کوئی کیا تھا اور کوئی کیا تھا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایک رحمت کا پہلو ہے مکہ والوں پر کہ اوپر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب بھی نہیں نازل ہونے دیا, واپس چلے گئے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. اور پہاڑوں کا فرشتہ, اس سے پہلے ایک دعا مانگی تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ میں بیٹھے ہوئے. اس دعا کے نتیجے میں ایک تو یہ فرشتہ بھیجا اللہ تعالی نے, اور پھر اس کے نتیجے میں اسراء اور معراج کا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے. جو طائف کا سفر ہی سبب تھا اسراء اور معراج کا. دیکھیں دعا دعا دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تصور کریں, جسم مبارک خون سے لت پت ہے, تازی چوٹیں لگی ہوئی ہیں, بیٹھے ہیں, دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اپنے رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی سے مانگتے ہیں, جب کوئی ساتھی نہ رہے تو الرحمن الرحیم کا ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے, جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو کریم کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں, اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. اے اللہ تعالی تیرے ہی طرف شکایت ہے, اپنی کمزوری کی اور اپنے کم ہیلے کی. وهواني على الناس, اور لوگوں میں میرا جو مقام ہے, ان لوگوں میں میرا جو مقام ہے اس مقام کی کمزوری کی اور قلت کی. الہی انت رب المستضعفين, اے اللہ تعالی تو ہی کمزوروں کا رب ہے. انت ربی, تو میرا بھی رب ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. الى من تکلونی, مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو. الى بعید یتجہمنی, کیا اس دور کے حوالے کر رہے ہو جو میری جان کا دشمن ہے. ام الى عدو من لکتہ امری, یا اس دشمن کے حوالے جو مجھے روکنا چاہتا ہے. اعوذ بنور وجهک الذی اضاءت له الظلمات. اللہ اکبر. اے اللہ تعالی میں پناہ مانگتا ہوں تیرے چہرے کے نور سے جس سے ساری تاریکیاں روشن ہو گئی. وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ, اور اسی نور سے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. من ان ينزل علی غضبک, کہ اللہ تعالی مجھ پر تیرا غضب و ناراضگی نازل ہو. او ان تحل بی عقوبتك, او ان تحل بی عقوبتك. اے اللہ تعالی میں اسے تیرے چہرے کی نور کی پناہ چاہتا ہوں کہ میرے اوپر تیرے کوئی سزا اور کوئی عقوبت نازل ہو. لک العتبہ حتی ترضى ولا حول ولا قوۃ الا بک, کوئی حول و کوئی قوت نہیں سوائے تیرے اے میرے پیارے رب. اپنے رب سے گفتگو, اپنے رب سے دعا. ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی اس عظیم دعا کو ضائع نہیں کیا. تھوڑی دیر کے بعد دو فرشتے آتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں پر عذاب نازل کرنے سے منع کر دیتے ہیں, لیکن غم تو ابھی باقی ہے. لمبا قصہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچتے ہیں, وہاں پر اندارنے سے منع کر دیتے ہیں, پھر ایک شخص پناہ دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساتھ لے کے آتے ہیں مکہ کے اندر. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ طائف والے سدھریں, اور طائف ایسی جگہ ہو جہاں سے توحید کی دعوت کا آغاز ہو. اللہ تعالیٰ کوئی اور جگہ چاہتے تھے, کون سی؟ مدینہ, مدینہ طیبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ طائف کے سردار اور پوری قوم سدھر جائیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سوچ تھی. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے صرف ایک غلام مسلمان, اور وہی ہوا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کن فیکون عطا فرمایا ہے, اولیاء کے پاس کن فیکون ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کن فیکون ہوتا تو پھر ایک کن فیکون سے ابو جہل مسلمان کیوں نہیں ہو گیا؟ ابو لہب مسلمان کیوں نہیں ہو گیا؟ ابو طالب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے, اور جس کے پاس کن فیکون ہو روتا ہے, یا وہ صرف حکم دیتا ہے؟ طائف والوں کے لیے دعوت, توحید کی دعوت تو کی ہے, کٹھن سفر برداشت کیا ہے اور پتھر بھی کھائے ہیں, تو یہ کن فیکون کہاں تھا؟ اور اس بعض لوگوں کو یہ بھی غلط عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں, علم غیب مطلق. اگر علم غیب مطلق جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی سارے کا سارا علم غیب, تو پھر طائف جاتے ہیں کیوں؟ کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یہ ہمیں دکھانے کے لیے ایک ڈرامہ تھا نعوذ باللہ؟ ایک شخص جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, پھر بھی جاتا ہے, اور یہ بھی جانتا ہے کہ واپسی میں مشرکین روک سکتے ہیں, اور اس طریقے سے یہ بات ہوگی اور غلط بیانی بھی ہوگی, تو مجھے مکہ سے بھی نکالا جا سکتا ہے, تو پھر شروع سے سفر ہی کیوں کیا؟ تو میرے بھائیو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام علم غیب میں سے صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. بس سارے کا سارا علم غیب, جو ہو چکا, جو ہو رہا ہے, جو ہونے والا ہے, اور جو نہیں ہوا, اگر ہوتا تو کیسے ہوتا, یہ صرف ایک ہی ذات کے پاس ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے یہ علم کسی اور کو عطا نہیں فرمایا, یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے یہ علم. جس نے بھی یہ علم کسی اور ذات کو دے دیا, چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو, فرشتہ کیوں نہ ہو, تو اس نے شرک کیا ہے, یہ شرک اکبر کا ارتکاب کیا ہے, وہ دار اسلام سے خارج ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں واپس آتے ہیں, دن گزرتے جاتے ہیں, لیکن وہی تکلیف اور وہی غم. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت, ایک رات ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سو رہے تھے, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ کو سیر کرائی جائے مکہ سے بیت المقدس تک, اور بیت المقدس سے آسمانوں تک, سدرۃ المنتہا تک. یہاں سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے, اسراء اور معراج کا. تو اس قصے کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی دینا, اطمینان اور سکون دینا. اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ کافر بھی دیکھ متاثر ہوتے, لیکن کافروں کو صرف ہٹ درمی نے مارا ہے, تکبر نے مارا ہے. ورنہ ابو جہل بھی اندر سے جانتا تھا, ابو لہب بھی جانتا تھا کہ ایسے عظیم انسان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کوئی عقل مند انسان سوچ بھی نہیں سکتا, تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن جب کہیں سے, کہیں اور سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون اور آرام اور خوشی نہیں ملی, تو رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے نبی کو اس زمین سے اٹھا لیا, آسمان پہ بلا لیا اپنے پاس, اور یہ ثابت کیا تا قیامت اگر ان زمین والوں کو قدر نہیں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو آسمان والے قدر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ دیکھیں قدر کیسی کی ہے. قصہ شروع ہوتا ہے, جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس صحیح حدیث میں ثابت ہے صحیحین میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں, جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں برتن ہے, سونے کا برتن ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکال دیا جاتا ہے اور اس برتن میں ایک پانی کی طرح ایک مادہ ہوتا ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کو دھویا جاتا ہے اور پھر اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ایمان اور حکمت کو بھر دیا جاتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل واپس سینے میں رکھ دیا جاتا ہے اور سینے کو بند کر دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ براق کی سواری پر, یہ براق کیا ہے اللہ اعلم, روایت میں آیا ہے کہ گدھے اور خچر کے درمیان کا سائز ہے, حقیقت کیا اللہ اعلم کیا ہے, بات سائز کی ہوئی ہے لیکن اس سواری کی تفصیلات کیا ہیں اللہ اعلم. اس پہ سوار ہو کے جاتے ہیں, راستے میں جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں, مکہ سے بیت المقدس. راستے میں دیکھتے ہیں بیت المقدس سے پہلے, بیت المقدس کے قریب, کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں, دیکھیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب پہلے سے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سوال کرتے, یا پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں بات بتانے کی ضرورت پڑی. یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں, تو وہاں پر ملاقات نہیں ہوئی, صرف دیکھا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر بیت المقدس میں آتے ہیں, وہاں پر سارے کے سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرتے ہیں بیت المقدس میں اور نماز با جماعت ادا کرتے ہیں. امام ہے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقتدی ہیں سارے کے سارے انبیاء والمرسلین علیہم الصلاۃ والسلام. اس لیے کہتے ہیں امام الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سید المرسلین کیوں ہیں؟ یہ چناؤ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, ورنہ ہم کبھی جرت نہ کرتے کہ باقی بھی تو انبیاء ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. سارے کے سارے انبیاء عظیم ہیں, سب کے درجے بلند ہیں, پوری کائنات میں انبیاء سے افضل کوئی بھی نہیں ہے علیہ الصلاۃ والسلام. یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آپس میں شان کی بات آتی ہے تو سب سے افضل اور بہتر ہیں پانچ, اور ان پانچوں پانچ کون ہیں؟ اولو العزم. ان کا قرآن مجید میں خاص ذکر ہوا ہے, سورۃ الاحزاب میں خاص ذکر ہوا ہے. کون سے پانچ ہیں؟ نوح علیہ الصلاۃ والسلام, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, بارک اللہ فیہ, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہیں کہتے ہیں اولو العزم من الرسل, اور ان پانچوں میں سے دو ان پانچوں سے سب سے افضل ہیں, الخلیلین, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان دونوں میں سے ایک افضل ہے رحمت العالمین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیت المقدس جاتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابھی جانا ہے آسمانی سیر کی طرف. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں, سات آسمان ہیں, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, ہر آسمان پر کوئی نہ کوئی نبی موجود ہے. پہلے آسمان پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام ملتے ہیں. دیکھیں السلام علیکم, دیکھیں سلام جو ہے یہ صرف زمین والوں کی ویلکم یا سلام نہیں ہے, تحیہ نہیں ہے, بلکہ آسمان والوں کا بھی یہی طریقہ ہے. اس لیے بات ساتھ گڈ مارننگ کہتے ہیں. یہ طریقے کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. السلام علیکم آسمان والے بھی کہتے ہیں, جنت میں داخل ہوگی سب سے پہلے یہی کہا جائے گا السلام علیکم, السلام علیکم طبتم بما کنتم تعملون. اور یہاں پر بعض لوگ مغربی دنیا سے متاثر ہو کے ویلکم گڈ مارننگ, اور جانتے ہیں السلام کے اندر کیا ہے, السلام علیکم مطلب کیا ہے؟ تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو, دعا ہے کہ تم خوشی سے زندگی بسر کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر رحمتوں کی بارشیں نازل ہوں. ایک ہی لفظ میں السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے. امن و امان کی زندگی بسر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں خود دنیا اور خوشیاں عطا فرمائے. ایک ہی لفظ میں السلام علیکم. جواب میں ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام. یہی دعا آپ کے لیے بھی ہے. سلام کے بعد اگر آپ بعد میں کہنا چاہتے ہیں گڈ مارننگ گڈ ایوننگ آپ کی مرضی، لیکن ابتدا تو سلام تک سلام سے کریں نا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کرتے ہیں، مرحبا ابن کریم، پیارے بیٹے. وہاں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا کرتے تھے؟ قصے سناتے تھے، انبیاء کے قصے سناتے تھے نا صحابہ کرام کو. اب موقع آیا ہے کہ ان عظیم ہستیوں سے ملاقات کا، اور کہاں پہ؟ زمین پہ، آسمان پہ. تو جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، مصافحہ کیا، تو بہت خوشی ہوئی. یہ ہمارے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور وہ پورا قصہ ذہن میں آیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالی نے حکم دیا سجدہ کرنے کا. ارے یہ وہی عظیم انسان ہے، یہ وہی ہمارے باپ جو کہ فرشتے نے سجدہ کیا ہے. سبحان اللہ. پھر دوسرے آسمان یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ خاص پوری سورت میں ہے، اور اس پوری سورت میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے پانچ مرتبہ ایسا لقب دیا ہے کہ اس دنیا میں سب سے بلند ترین لقب ہے وہ. المحسنین، نراک من المحسن. محسن، جانتے محسن کون ہوتا ہے؟ ایمان ہے، پہلے اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے. یہ دین کا، شریعت کا بلند ترین درجہ ہے. ان نراک من المحسنین، ان نراک من المحسنین، دشمن نے بھی کہا، دوستوں نے بھی کہا، اور رب العالمین نے بھی کہا. ان من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. صبر اور تقوی کی بنیاد پر جس زندگی بسر کی ہے، جب صبر تقوی کے ساتھ مل جاتا ہے تو احسان لازم آتا ہے. سلام کرتے ہیں، یہاں پر کہتے ہیں اخ الکریم، بھائی. تو انبیاء بھائی ہیں سب علیہم الصلاۃ والسلام اس اعتبار سے. پھر تیسرے آسمان پر کون ہے؟ دو، ایک نہیں، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور تیسرے آسمان پہ کون ہے؟ میں بھول تو نہیں رہا ہوں. جی ہاں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور یحیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، دونوں تیسرے آسمان پہ ان سے ملاقات ہوتی ہے. چوتھے آسمان پر ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے. پانچویں آسمان پر ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے. چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے. اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اور ساتویں آسمان پر آپ وسلم دیکھتے ہیں سدرۃ آپ وسلم دیکھتے ہیں البیت المعمور. بیت المعمور آسمان والوں کا کعبہ ہے، زمین والوں کا کعبہ مکہ میں ہے، اور آسمان والوں کا کعبہ جو ہے وہ اسی کعبے کے اوپر ہی ہے، اسی سمت میں ہے. اور ہے ساتویں آسمان پر، اسے کہتے ہیں البیت المعمور، بھرا ہوا گھر، فرشتوں سے بھرا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 فرشتہ اس گھر کا طواف کرتے ہیں روزانہ، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لے اس کے بعد تا قیامت اس کی باری نہیں آ سکتی. فرشتوں کی تعداد جانتے ہیں؟ 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کرتا ہے، جو ایک مرتبہ کرے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی تا قیامت. یعنی ایک مرتبہ طواف کرتے ہیں بس. آپ دیکھیں ہمارے لیے کتنی اللہ تعالی نے آسانی رکھی ہے. مکہ قریب ہے کہ ہم طواف کے لیے جاتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں, ہمارے پاس وقت ہوتا ہے. فرشتے تمنا کرتے ہیں کہ دوسری مرتبہ ایک مرتبہ پھر طواف کر لیں, اور ہم طواف کر بھی سکتے ہیں پھر بھی نہیں کرتے. سبحان اللہ. پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے ہیں اور عجیب و غریب نظارے دکھلاتے ہیں. ایک جگہ پر جاتے ہیں, اب یہ خوفناک, ایک خوفناک مرحلہ شروع ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرماتے تھے دنیا میں کہ غیبت حرام ہے, سود حرام ہے, اس کے لیے سزا بھی مقرر کی ہے. اب ان سزاؤں کی ایک جھلک دکھانی تھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. دیکھیں سزائیں ہم سنتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں. اس لیے جب آپ کوئی سزا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو پھر آپ اس برائی کا دور تک نہیں سوچ سکتے. چور کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹنا ہے دنیا میں, اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کٹ رہے ہیں تو انسان چوری کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو ضرور دیکھتا ہے, کیونکہ جو منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کا اثر دل میں فوراً ہوتا ہے, اور جو آپ سنتے ہیں اس کا اثر تو ہوتا ہے لیکن ویسے نہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ قصہ اپنے صحابہ کو سنانا ہے اور صحابہ کرام نے ہمیں سنانا ہے, ورنہ آپ صرف ضرورت نہیں تھی دیکھنے کی. ایمان اور حکمت تو پہلے سے بھر دی نا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں, دل میں, لیکن یہ خبر دینی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو. تو ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص ہے خون کے دریا میں ڈبکیاں کھا رہا ہے, اور اس دریا کے کنارے دوسرا شخص بیٹھا ہے, اس کے ہاتھ میں پتھر ہیں, کنکر ہیں. جب وہ شخص اس خون کے دریا سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دوسرا شخص جو اس کے منہ میں پتھر پھینک دیتا ہے, وہ پتھر اس کے منہ میں چلا جاتا ہے, وہ پھر سے اس خون کے دریا میں غوطہ لگا کے اندر چلا جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے. اور یہی حال ہے اس کا. پھر دوسرا منظر دیکھا کہ ایک شخص اس کے دونوں ہاتھوں کے جو ناخن تانبے کے ہیں, بڑے ناخن ہیں, اور وہ شخص اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے اور اپنے سینوں کو نوچ رہا ہے اپنے ناخنوں سے. پھر آگے گئے اور دیکھا ایک تندور جیسی جگہ ہے, وہاں پہ لوگ اس کی آواز چیخ رہے ہیں. اس میں دیکھا کہ مرد اور عورتیں اس کے اندر ہیں اور نیچے سے ان کو آگ آتی ہے, ان کو جلاتی ہے, وہ چیختے ہیں. پھر ایک اور منظر دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے, دوسرا شخص کے ہاتھ میں ایک ہک جیسی ایک چیز ہے, وہ اس شخص کے منہ کے اندر وہ ہک ڈالتے اسے چیر دیتا ہے, اور آنکھ کی طرف آ کے یہاں سے اس کو چیر دیتا ہے, پھر دوسری طرف جاتا ہے, پھر دوسری طرف کو چیرنا شروع کرتا ہے, کاٹنا شروع کرتا ہے, تب تک کہ وہ پہلی جگہ درست ہو جاتی ہے, پھر وہ دوسری جگہ پہ آ جاتا ہے. یہی عذاب اس شخص کو مل رہا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے سوال کیا یہ لوگ کون ہیں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہوتے تو پھر سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی, اور پھر جبریل علیہ السلام کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا جو پہلا شخص آپ نے دیکھا کون سا تھا؟ خون کے دریا میں ڈبکیاں کھانے والا, یہ سود خور انسان ہے, دنیا میں سود کھاتا رہا ہے, اب دنیا میں سود کھاتا رہا ہے, حرام مال میں غرق ہو چکا تھا, آج یہ اس خون کے دریا میں غرق ہو رہا ہے. وہاں پر حرام کھایا, یہاں پر پتھر کھا رہا ہے, اور یہ فرشتہ وہاں پہ مقرر کر دیا گیا ہے اس کو یہ عذاب ایسے کھاتا رہے گا. سود خور. اور تعجب ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کیا کریں, غربت ہے, بچے ہیں, بچوں کی تعلیم ہے, اخراجات پورے نہیں ہوتے تو بینک میں پیسہ ڈالتے ہیں، کچھ مل جاتا ہے، اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، بچوں کی تعلیم اچھی ہو جاتی ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، یہ کون سی زندگی ہے جو لعنت کی بنیاد پر آسان ہو رہی ہے؟ اور یہ کون سی آسان زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کر کے آسان ہو رہی ہے؟ یاد رکھیں، کمانا آپ نے ہے، گھر کے سربراہ آپ ہیں، میں ہوں. جو کچھ بچوں کے پیٹ میں اور اپنے پیٹ میں دے رہے ہو اس کے جواب دے آپ ہیں اور میں ہوں. اور اس دریا میں ڈبکی لگانے والے وہ اولاد نہیں ہوگی، بیوی بچے نہیں ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو سود کھاتے ہیں، جو سود اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. آج کما سکتے ہو، کل کما نہیں سکو گے، کل حساب دو گے. بچوں کی تعلیم جیسی ہے، اس تعلیم میں کوئی برکت نہیں جس کی بنیاد حرام پر ہو، یاد رکھیں. اس لیے بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آج بچے بڑی تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر بھی بن جاتے ہیں، لیکن اپنے گھر سے اپنے والدین کو نکال دیتے ہیں. زندگی ساری جن والدین نے محنت کر کے ان بچوں کو پڑھایا ہے، اچھی زندگی کا خواب دیکھا تھا، وہ اچھی زندگی کبھی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں، ڈگری مل جانے سے اچھی زندگی نہیں ہوتی، ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بن جانے سے اچھی زندگی نہیں ہوتی. میرے بھائیو، یاد رکھیں، جب تک اس دل کے اندر ایمان، اخلاص، توحید اور سنت، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ پیدا ہو جائے، اچھے اخلاق نہ ہو جائیں، بد اخلاق انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. دوسرا شخص کون تھا جو جس کے ناخن تانبے کے تھے، اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے دونوں طرف سے. ابھی آپ سوئی اٹھائیں، سوئی تھوڑا سا اپنی گال پہ ٹچ کر کے دیکھیں، کوئی کر سکتا ہے؟ سوئی اٹھائیں ایسے اپنے گال پہ ایک دفعہ مار دیں، بس ہاتھ کانپتا ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے ابھی مزہ نہیں چکھا کہ درد محسوس نہیں کیا کتنا ہوتا ہے؟ آپ ہاتھ اس لیے کانپتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ درد ہوگا. یہ سوئی کہاں اور یہ تانبے کا ناخن کہاں؟ یہ خوبصورت چہرہ ہوگا، یہی نرم جلد ہوگی اور یہی ہاتھ ہوں گے، لیکن یہ ناخن نہیں ہوں گے، تانبے کے ناخن ہوں گے. اور اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صرف زخم نہیں لگانا، نوچنا ہے. جانتے کیسے نوچتے ہیں؟ ہڈی تک، صرف جلد نہیں، یہ جلد، یہ گوشت، یہ رگیں، یہ خون کی نالیاں سارے کے سارے اسے پھٹ جاتی ہیں ایک طرف سے، دوسری طرف سے، پھر اپنے سینے کو. یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے رہتے تھے. غیبت جانتے ہیں؟ بیک بائٹنگ. ہماری محفلوں میں آج کل کیا ہوتا ہے؟ ارے فلاں کو دیکھا ہے، یہ ہے ہی ایسا، بدبخت انسان ہے، بدتمیز انسان ہے، اس دس برائیں اس کے اندر گنتے ہیں اور اپنے گریبان میں ایک دفن بھی نہیں جانتے کہ میرے اندر کتنی برائیاں ہیں، کیا میں اس قابل ہوں کہ کسی اور کو کی طرف انگلی کا اشارہ بھی کر کے بات کروں کہ یہ شخص ایسا ہے یا ویسا ہے. میرے اندر کتنی گناہ ہیں، میرے اندر کتنی برائیاں ہیں، کبھی سوچا ہے میں نے؟ اس لیے کسی شخص کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے یا غیبت کرنے سے پہلے اپنے ناخن دیکھ لیا کرنا. وہ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر حق ہے اور سچ ہے. اگر اللہ تعالی کی رحمت نہ ہوتی تو آج اس دنیا میں کوئی سانس لینے والا نہ ہوتا. ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالی کی رحمتوں کی بارش ہوتی جا رہی ہے. تو یہ تانبے کے ناخن اور اپنا چہرہ شیشے میں جا کے دیکھ لینا، ایک سوئی اٹھا کے ہم اپنے جسم کو ایک چھوٹا سا زخم نہیں لگا سکتے، چاہے وہ زخم ہاتھ میں یا پاؤں میں کیوں نہ ہو. اور چہرہ انسان ہمیشہ بچاتا ہے، پتہ ہے آپ کو، چہرہ جسم کا وہ حصہ ہے، انسان دل کو بھی نہیں بچا ڈالتا. کبھی آپ نے دیکھا کہ حادثے میں اچانک انسان سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے یا پاؤں پہ ہاتھ رکھتا ہے، کہاں ہاتھ رکھتا ہے؟ اچانک کیا ہوتا ہے، فوراً انسان بے ساختہ اپنے چہرے کو چھپا لیتا ہے، کیونکہ چہرہ وہ معزز جگہ ہے جسم کی. انسان کا پورا شرف، پورے عزت اس چہرے سے منسلک ہے اور اس ناک سے منسلک ہے، اور یہی چہرہ ہوگا اور یہی ہاتھ ہوگا، یہی ناخن ہوں گے جو چہرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. گناہ کیا کیا؟ باتوں باتوں میں. اگر انسان دنیا میں گنگا ہوتا اس کے لیے اچھا نہ ہوتا. اگر انسان دنیا میں گنگا پیدا ہوتا اور زبان کی نعمت نہ ہوتی اس کے پاس، اس سے محروم ہو جاتا، تو کیا اس شخص سے بہتر نہ ہوتا جو اپنے ہاتھوں سے، اپنے ناخن سے اپنے چہرے کو نوچتا؟ تو پھر قدر کیوں نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی نعمت کی؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوب رہے ہیں ہم لوگ اور ہمیں قدر بھی نہیں. تیسرا شخص یا تیسرے لوگ وہ تھے جو ایک تندور میں تھے، یہ زانی ہے، زانی زنا کرنے والے لوگ. مسلمانوں کی بہن اور بیٹیوں کی عزت لوٹنے والے لوگ، بے حیا بے شرم لوگ، بے ضمیر بے ایمان لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے آپ سے بھی شرم نہیں آتی. وہ یاد رکھیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج اگر کوئی شخص کسی کی بہن یا بیٹے کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس کے بہن بیٹے بھی نہیں بچے گی. وجہ کیا ہے کہ جس جو ماحول آپ اپنے گھر والوں کو دو گے وہ اسی ماحول میں ہی رہیں گے. جیسا دنیا میں گناہ کیا تھا ویسے ہی اس کی سزا مل رہی ہے. اور چوتھے کون تھے؟ جو ہک سے چہرے کو اور منہ کو اور آنکھ والی جگہ کو کاٹ رہے تھے، ایک خاص فرشتہ مقرر کر دیا گیا اس شخص کے عذاب کے لیے. یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ بولنے والے لوگ. آج ہم جھوٹ ایسے بولتے ہیں جیسے کہ کوئی حلوہ نہیں کھاتا، بالکل آسانی سے، پرواہ ہی نہیں کرتے. بچہ ٹافی جیسے کھاتا ہے ہم ویسے جھوٹ بولتے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ جھوٹ کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم جھوٹوں پر ہے، زانیوں پر ہے، بدکاروں پر ہے. اللہ کا شکر کرو کہ تم زندہ ہو جیسے کہ جانور زندہ ہے، یہی رحمت کافی ہے تمہارے لیے. یہ وہ رحمت ہے، رحمان کی رحمت ہے جس سے کافر بھی زندہ ہے. رحیم کی رحمت سے تم زندہ نہیں ہو. رحیم کی رحمت خاص ہے اپنے پیاروں کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے بن کے تو دیکھو نا. ان نظاروں کو دیکھنے کے بعد اب وقت آیا ہے براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کا. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے لے کے جاتے ہیں سدرۃ المنتہا. سدر کہتے ہیں بیری کے درخت کو. المنتہا نہایت، اس کے بعد یہ اینڈ پوائنٹ ہے، بس مخلوق یہاں تک پہنچ سکتی ہے، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. جبریل علیہ السلام رک گئے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، اور یہ آپ وسلم کے لیے خاصیت ہے. اور ذرا غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اس وقت. سورۃ النجم کی ابتدائی آیات کا ترجمہ و تفسیر جا کے پڑھ لینا، کیونکہ اسراء معراج کا قصہ دو صورتوں میں آیا ہے، سورۃ الاسراء کی پہلی آیت جو درس کے آغاز میں نے بیان کی ہے، اور سورۃ النجم کی پہلی آیات. جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہاں پر کھڑے ہونا ہے، وہاں پر کھڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں جھک ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی انتہا دیکھیں کہ عجیب غریب نظارے ہیں. پہلی مرتبہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی دنیا کا انسان برداشت نہیں کر سکتا، وہ دیکھنا چاہتا ہے. ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نے حرکت بھی نہیں کی، آنکھ کی حرکت سے ابھی مکمل فرما برداری ہے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی. لقد رأى من آیات ربه الکبرى، بہت سی آیتیں دیکھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں، کلیم اللہ خلیل اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس سارے کے سارے قصے کا اور اس سیر کا آخر میں ایک تحفہ دیتے ہیں رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. اور تحفے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تحفہ ہوگا کیا تصور کرتے ہیں؟ کوئی عام سی چیز ہوگی؟ وہ اس دنیا اور آخرت میں سب سے خوبصورت اور سب سے عظیم چیز ہے. کیا دی تھی وہ بیٹا بتائے گا. بیٹا کیا تھا؟ کیا دیا تھا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے؟ ایک چیز دی تھی، ہم دن میں پانچ مرتبہ کرتے ہوئے نماز، بارک اللہ. لیکن نمازیں پانچ نہیں، پچاس دیں. یہ پچاس نمازیں ہیں، یہ ایک راستہ ہے جس سے میرے بندہ مجھ تک پہنچ سکتا ہے. اب کیا ساری امت اسلام عراق نہیں جا سکتی؟ وہ تو خاصیت ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، یہ ایک ذریعہ ہے جس سے انسان، ہر مسلمان، ہر امتی اپنے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ سے گفتگو کر سکتا ہے. سبحان اللہ. پچاس نمازیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحفے کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، واپس آئے تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آپ کو عطا فرمایا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، پچاس نمازیں ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، میں جانتا ہوں، میں اپنے قوم کے ساتھ رہ چکا ہوں، پچاس نمازیں آپ کے قوم نہیں پڑھ سکتی، اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں، وہ رحمان ہے رحیم ہے، تخفیف کی گزارش کریں، عرض کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور تخفیف کریں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں تو دس نمازیں کم ہو جاتی ہیں، پھر واپس آتے ہیں، اب کتنی ہیں؟ چالیس نمازیں. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی بھی آپ کے قوم کے چالیس نماز نہیں پڑھیں گے، واپس جائیں تخفیف کے لیے. تو تخفیف کرتے کرتے پچاس میں سے پانچ ہوئے. جب پانچ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دوبارہ جائیں تخفیف کے لیے، آپ کی قوم پانچ بھی نہیں پڑھے گی. کیا موسیٰ علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں؟ ان کو تجربہ ہے اپنی قوم کے ساتھ. اور یہ جو احکامات شرعیہ ہوتے ہیں یہ بہت مشکل ہوتے لوگوں پہ، اسے تو تکلیف کہتے ہیں، تکلیف شرعی. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے واپس جا کے پانچ کی تکلیف بھی کراؤں، پچاس میں سے پانچ ہو گئے ہیں، تو اب میں یہی پانچ ہی لے کے جاؤں گا اپنی امت. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے سچ فرمایا، سچ فرمایا. آج کتنی مسلمان ہیں جو پانچ نمازیں پڑھتے ہیں؟ اچھے لوگ چار تو پڑھتے ہیں، فجر کی نماز ضرور نہیں سمجھتے. جب اٹھ، صبح اٹھ، جب جاگ ہوئی تب پڑھ لیے. پانچ نمازیں ہیں، پانچ. اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا ہے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب کوئی قول کہتا ہوں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، تیری امت پانچ پڑھے گی ثواب پچاس کا دوں گا میں. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی آپ کو بلند کرنا چاہتے ہیں، بدکاریوں کے دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں، آپ کو عظیم انسان بنانا چاہتے ہیں، اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. آپ کو ایک نماز کے بدلے دس نمازوں کا ثواب دینا چاہتے ہیں. اور آپ نماز نہیں پڑھنا چاہتے. عجیب سی بات ہے. تعجب کی بات ہے. سود حرام ہے, وہ بینک ڈھونڈتے ہیں جہاں پر زیادہ فائدہ ہو, اور نماز فرض ہے, ایک کے بدلے میں دس گنا ثواب ہے, اور اس سے بعض لوگ منہ موڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. ویل ہے, جہنم کی وادی ہے, جہنم کی آگ ہے, تکلیف دے عذاب ہے نمازیوں کے لیے. نمازیوں کے لیے کون سے نمازی؟ یہ وہ نمازی ہیں جو بعض اوقات نماز پڑھتے ہیں, بعض اوقات چھوڑ دیتے ہیں. ارے ان نمازوں کے لیے تو ویل ہے, جو نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا ہے؟ کبھی سوچا یہ کیا سورت ہم پڑھتے نہیں ہیں؟ سورت المعون چھوٹی سورت ہے, آخری پارے میں, ہمارے بچے بھی جانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اپنے گھر میں, بستر ابھی گرم ہے. صبح ہوتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اور خبر دیتے ہیں اب ایک عجیب سا ایک مرحلہ شروع ہو گیا. خبر دیتے ہیں کہ رات میں سیر پہ گیا تھا, میں نے بیت المقدس بھی دیکھا اور آسمانوں کی سیر بھی کی اور انبیاء علیہ السلام سے بھی ملا. تو مشرک تو پہلے بھی سچی خبر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں, تو اب یہ خبر جو آسمانوں کی خبر ہے اور ایک عجیب سی خبر ہے, وہ کیسے مانتے؟ یعنی سیدھی بات مان نہیں سکتے تھے, اب یہ ان کے لیے خیالی باتیں تھیں, تو اس بات کو کیسے مانیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خبر دی تو ابو جہل دوڑتا ہوا گیا, مسکراتا ہو گیا. جانتے کیوں خوش تھا؟ اس کا ایک مقصد تھا. وہ ابو جہل بنا اور کوئی دوسرا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب. جتنی ابو جہل دور ہوا, ایک دوسری شخصیت اتنی قریب ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پیاری شخصیت. دوڑتے ہوئے وہ ابو بکر صدیق کی طرف اور جا کے کہا اے ابو بکر, تم جانتے ہو تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ ایسے ہنستے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے, تمہارا دوست کہہ رہا ہے کہ میں ایک رات میں بیت المقدس کا بھی سفر کیا ہے اور آسمانوں کا بھی سفر کیا ہے. سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, اپنے سر ایسے اٹھاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں بس, ان قالہ فقط صدق. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے. ارے کیسے سچ فرمایا ہے؟ ہم تین دن مہینے اونٹوں کا سفر کر کے جاتے ہیں اور ایک رات واپس آیا ہے. ان قالہ فقط صدق, آسمانوں کے سیر, ان قالہ فقط صدق, بس اس سے آگے کچھ نہیں پتا. اسے کہتے ہیں ایمان, تصدیق, یقین. وہ بکر صدیق کا لقب صدیق اسی رکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی خبر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی ہے اور وہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی تھی تو انہوں نے ہمیشہ تصدیق کی ہے. صدیق ہذہ الامہ, اس امت کے صدیق ہیں وہ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ قصہ اسراء و معراج کے, اس میں جو اہم پیغام اور اہم فائدے ہیں, نمبر ایک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم ہیں, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سیر سے نوازا ہے. نمبر دو, انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کہ ہر آسمان کے پہ ایک نبی تھا. نمبر تین, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھائی ہیں, اخ کا لفظ آیا ہے, اور یہ بھائی چارگی جو ہے یہ دعوت کے اعتبار سے ہے. جیسے ایک روایت میں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم انبیاء بھائی ہیں, ہمارا باپ ایک ہے اور ہماری مائیں مختلف ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعوت ایک ہے لیکن شریعت کی تفاصیل مختلف ہیں. دعوت توحید ہے، اتباع سنت، ہر نبی دعوت لے کے آیا. چوتھا فائدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سیر کے لیے اس لیے بلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور تکلیفیں دور ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سعادت بخشی ہے، خوشی عطا فرمائی ہے. نمبر پانچ، جب مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں اور تنگی چھا جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسعت، خیر اور آسانی فوراً آ جاتی ہے. اس لیے یاد رکھیں، جتنے ساتھی بھی پریشان ہیں کسی نہ کسی مصیبت میں، وہ یہ یاد رکھیں کہ یہ مصیبتیں ہمیشہ نہیں رہتی، مصیبتیں آتی ہیں ٹلنے کے لیے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا. علماء فرماتے ہیں عسر نکرہ ہے، العسر معرفہ ہے اور یسر نکرہ ہے. تو ایک عسر جو ہے وہ دو یسر پر غالب نہیں ہو سکتی، تو مشکل سے زیادہ آسانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس لیے قاعدہ اذا ضاق الامر اتسع، اگر کوئی مصیبت تنگ کر دے کسی انسان کو تو پھر جتنی تنگی زیادہ ہوتی جاتی ہے یاد رکھے اتنی ہی آسانی قریب آتی جاتی ہے. نمبر چھ، جبریل علیہ السلام کی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہے اس عظیم کام کے لیے، اور وحی میں دنیا اور آخرت کی زندگی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام عظیم فرشتے ہیں. نمبر سات، فرشتوں کے وجود کا ثبوت کے فرشتے موجود ہیں. نمبر آٹھ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی برزخی زندگی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے یاد رکھیں. اور برزخ کا تعلق غیب سے ہے، علم غیب سے ہے، اور ہمیں علم غیب میں سے صرف اس چیز کی خبر ہے جو خبر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے قرآن مجید میں یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے صحیح حدیث میں، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے. اور اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہے تو پھر وہ اس کو خود ذمہ دار ہے، بغیر دل کے، بغیر سند کے کوئی بھی بات کرنا غیب کے متعلق، دین کے متعلق، اس کی کوئی گنجائش نہیں شریعت میں. اور برزخ کیسے، اس کے کیا ثبوت ہے؟ دیکھیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، زمین، قبر کہاں پہ؟ زمین میں، زمین پر ہے. اور چھٹے آسمان میں بھی وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے، اور مسجد میں نماز بھی پیچھے پڑھ رہے ہیں، مسجد اقصا میں. تو موسیٰ علیہ السلام کتنی ہیں دنیا میں؟ کتنی ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ تین ہیں یا ایک ہیں؟ ایک ہیں، لیکن تین مختلف جگہوں پر دیکھنا، اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، اس کا تعلق غیب سے ہے. برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی سے بالکل ہٹ کر ہے، یاد رکھیں. اس لیے بعض لوگ قیاس کرتے ہیں دنیا کی زندگی برزخ کی زندگی سے، اور یہ قیاس حرام ہے، کفر ہے، یاد رکھے، جائز نہیں ہے. کوئی شخص غیب کا دعویٰ کرتا ہے، جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ چیز کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نہیں فرمائی اور نہ ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس لیے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ کہ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، جی ہاں زندہ، ہم بھی کہتے ہیں زندہ ہیں، لیکن فرق یہ، وہ کہتے ہیں دنیاوی زندگی میں زندہ ہیں اور ہم کہتے ہیں برزخ زندگی میں. برزخ زندگی کی دلیل موجود ہے، یہی دلیل ہے، اور دنیاوی زندگی کی دلیل موجود ہی نہیں. کیونکہ اگر دنیاوی زندگی ہے تو پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پہ ہوتے، کیونکہ دنیا کے اعتبار سے انسان ایک جگہ پہ ہوتا ہے، تین جگہوں پہ ایک وقت میں نہیں ہو سکتا. بعض صوفوں کے عقیدہ ضرور ہے کہ بعض بزرگ ایک مرتبہ ہزار جگہوں پر بھی موجود ہو سکتے ہیں. یہ بدعقیدگی موجود ہے امت میں، لیکن یہ باطل ہے. نمبر نو، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام علم غیب مطلق نہیں جانتے، اتنا جانتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. نمبر دس، انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکن نہیں عطا فرمایا. نمبر گیارہ، ظاہر اگر انبیاء کے پاس نہیں ہے تو پھر اولیاء کے پاس یا کسی اور کے پاس کیسے آ سکتی ہے؟ نمبر گیارہ، سود کی مذمت، سود بڑا گناہ ہے، سود میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے، سود کی سزا کٹھن ہے، اور یہ سزا برزخ میں مل رہی ہے، آخرت میں جہنم میں کیا سزا، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ بھی سزائیں بات کی بیان کی ہیں، یہ برزخ میں ہیں، یعنی قبر میں ان کو سزا مل رہی ہے برزخ میں. اب آخرت میں کیا سزا ہوگی اللہ اعلم، وہ کتنی شدید ہوگی، وہ یہ بھی ہوگی اس کے ساتھ اور بھی ہوگی اللہ اعلم. نمبر 12، زنا حرام ہے، زنا کی حرمت اور زنا کی سزا کا بیان. نمبر 13، غیبت کی حرمت اور غیبت کی سزا کا بیان. نمبر 14، جھوٹ کی حرمت، کی جھوٹ حرام ہے اس کی سزا کا بیان. نمبر 15، سدرۃ المنتہا کا ثبوت، ایک جگہ خاص جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، اس کی تفصیلات کوئی بھی نہیں جانتا، نہیں جانتے کیا ہے، لیکن وہ منتہا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں، کہیں سے ثابت نہیں کہ عرش پر گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ان کے پاس کوئی سند، کوئی سے دلیل نہیں ہے. نمبر 16، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کہ کتنی شفقت کے ساتھ انہوں نے نماز کی تخفیف کی، اور موسیٰ علیہ السلام کا ہماری امت پر بھی احسان ہے، ورنہ آج نمازیں 50 ہوتی. علیہ الصلوۃ والسلام. نمبر 16، نمبر 17، نماز کی اہمیت، یہ پیغام ہے اس عظیم قصے میں. نمبر نماز کی اہمیت ہمارے بچے بھی جانتے ہیں. نمبر 18، ابو بکر صدیق کی فضیلت، صدیق هذه الامه، صدیق کہا گیا. نمبر 19، اللہ تعالی سب سے بڑا اور عظیم مددگار ہے. آپ جانتے ہیں جب مشرکوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے، ہمیں ذرا دکھاؤ بیت المقدس ہوتا کیا، آنکھوں سے دیکھیں تو ذرا دکھائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت پورا بیت المقدس کا پورا ایک 3D تصویر جو ہے وہ سامنے بنا دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور کافر پوچھ رہے ہیں مشرکین جو دیکھ کے تھے بیت المقدس کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ فلان جگہ پر فلان چیز رکھی ہے، دروازہ مسجد دروازہ کیسا ہے، فلان دروازہ کیسا ہے، فلان جگہ کیسی ہے، اور مشرکین سن رہے اور حیران اور پریشان ہیں. ابھی بھی کوئی گنجائش ہے تصدیق نہ کرنے کی، اس کے باوجود بھی نہیں مانا. اور دوسری طرف دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ صرف سنا، دیکھا نہیں، ان قالوا فقط صدق، واللہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر انبیاء علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق جیسے پاؤں نہیں لگے، واللہ حق ہے، سب سے عظیم انسان انبیاء علیہ السلام کے بعد. اور 20 نمبر پر ان لوگوں کا رد جو لوگ انبیاء اور اولیاء کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کو علم غیب مطلق کا مالک سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کے پاس کن فیکون ہے، یہ سارے گروہوں کا رد ہے، یہ سب بد عقیدگی ہے. بعض غلط فہمیاں، یہ 20 اہم پیغام ہے، اسے اور بھی زیادہ پیغام ہے لیکن اس پہ اتفاق کرتے ہیں. مومن کے لیے اگر ہم ان پیغاموں کو سمجھ لیں، دیکھیں قصے صرف سننے کے لیے نہیں ہوتے، قصے کے اندر پیغام ہوتے ہیں، اور ہم نے ان پیغاموں کو سننا ہے، سمجھنے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے. ہم نے سنا کہ سود حرام ہے، ہمیں پیغام ملا اس قصے سے، اس کی سزا کیسے ہوگی، تو مومن کے ایمان کے تقاضے کہ کہے آمنا وصدقنا، اے اللہ تعالیٰ میں سود سے فوراً توبہ کرتا ہوں. کاروبار جاتا ہے چلا جائے، مال جاتا ہے چلا جائے، نقصان ہو تو دنیا کا ہوگا نا. وہ یاد رکھیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے آسمان کے مغربی حصے پر ایک دروازہ پیدا کیا، اس کا نام رکھا توبہ کا دروازہ، اسے کھول دیا. وہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے کھلا ہوا ہے دروازہ، اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند ہو جائے ابھی توبہ کا وقت. اور توبہ کا دوسرا وقت ہر انسان کے قریب ہے، چہرب کے قریب ہے. جب یہ روح حلق تک پہنچتی ہے، موت واقع ہوتی ہے، اور اس دنیا سے کو الوداع انسان کر رہا ہوتا ہے، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. آسمان کا دروازہ کب بند ہوگا؟ وہ تو جب سورج مغرب سے نکلے گا تب بند ہوگا. وہ سورج مغرب سے کب نکلے گا؟ اللہ اعلم. قیامت قریب ہے ہم سب جانتے ہیں، لیکن کب ہوگا اللہ اعلم. لیکن موت تو ہر انسان کے قریب ہے نا، کیا موت سے بھی ہم نہیں ڈرتے؟ تو ان گناہوں سے، یعنی اس کوئی بھی قصہ ہم پڑھتے ہیں صرف قصہ سمجھ کے، ابھی تھوڑے سے متاثر ہوئے، تھوڑا سا دل دھڑکا ہے، دو آنسو نکلے، باہر نکلے، بھول گئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس طلب کو برقرار رکھیں، جو دل میں تاثیر ہوئے اپنی زندگی میں، اس تاثیر کو کس طریقے سے اپنی زندگی تبدیل کرتے ہو، اس کس کے بارے میں سوچنا چاہیے. بعض غلط فہمیاں ہیں. نمبر ایک، کہ اسراء اور معراج خاص تاریخ کو ہوا، 27 رجب کو ہوا، یہ غلط فہمی ہے، اسے کوئی دلیل نہیں، پہلے بیان کر چکا ہوں. دوسری غلط فہمی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسراء منامی، اسراء معراج منامی یا معراج منامی، یہ بات غلط ہے. یہ خواب نہیں تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، یاد رکھیں. اللہ تعالی نے حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کی سیر کروائی، بالروحی والبدن، جسم سے اور روح سے. وہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف روح سے ہوا یا صرف خواب تھا، یہ بد عقیدگی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تیسری غلط فہمی، بعض لوگ رجب کے مہینے کو مبارک سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں، کیونکہ اسراء معراج ہو خاص طور پہ 27 رجب کو، اور اس رات کو خاص اہتمام دیتے ہیں، نوافل پڑھنے کا، اچھے کپڑے پہننے کا، یا ایک دوسرے کو تحفہ دینے کا، گھر میں لوگوں کو بلا کر دعوت دینے کا، صدقات اور خیرات کا اہتمام کرنے کا، یا عمرہ کرنے کا خاص اہتمام. یاد رکھیں، یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کوئی خاص متعین رات کون سی اللہ اعلم نہیں جانتے ہم، اور رجب کا مہینہ، یہ بھی اس پر بھی اتفاق نہیں ہے، اور رجب کا مہینہ مبارک، کسی کوئی دلیل نہیں ہے. رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ ضرور ہے، اشہر حرام میں سے ہے. اشہر حرام کون سے ہیں؟ حرام مہینے 4 ہیں، منہا 4 الحرم، 12 مہینے میں سے 4 حرام مہینے کون سے ہیں؟ 3 ایک ساتھ اور 1 دور. 3 ایک ساتھ کون سے ہیں؟ ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم، اور جو دور ہے وہ کون سا ہے؟ رجب. محرم مہینہ ہے. حرمت کیا مطلب ہے؟ کہ گناہ پورے سال میں زیادہ حرام ہے، گناہ جو ہے پورے سال میں حرام ہے، ان مہینوں میں گناہ کی جو سزا ہے اور گناہ اور دگنی ہو جاتی ہے. اگر کوئی شخص گناہ کرتے عام پورے سال میں اور ان مہینوں میں گناہ کرتے تو اس کا جو گناہ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اور یہ حرمت کے مہینے 4 اس لیے کہ ان میں جنگ کرنے سے منع کیا گیا تھا، کہ جنگ نہیں کرنی. لیکن اس مہینے میں اس کو مبارک سمجھنا، بعض لوگ اس مہینے میں خاص سفر کرتے ہیں، یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں خیر و برکت ہے، یہ عقیدہ جو ہے یہ باطل عقیدہ ہے. اور جس نے بھی اس مہینے میں کوئی خاص عبادت کے اہتمام کیا ہے، یا اس رات میں یہ سمجھ کے، یہ معراج شب معراج ہے، اس لیے اس کا خاص اہتمام کرنا ہے، خوشی منانی ہے، یہ بدعت ہے، اور حد بدعت گمراہی ہے، جائز نہیں. اگر یہ رات خیر کی ہوتی، اور اس خیر کا معنی یہ ہوتا کہ اس رات کو جشن منایا جائے، لائٹیں لگائی جائیں، عبادت کا اہتمام کیا جائے، دن کا روزہ رکھا جائے، رات کو قیام کیا جائے، صدقات اور خیرات دی جائیں، دعوت کا اہتمام کیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہمیں حکم دے کے جاتے ہیں. یاد رکھیں، ہمارا ایمان ہے کہ کوئی ایسا خیر نہیں جو خیر ہے اور جسے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہ دیا ہو، یہ ہمیں خبر نہ دی ہو، اور کوئی بھی ایسا شر نہیں ہو کہ جس سے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ نہیں کیا. اس لیے خیر وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے ہیں، اور شر وہی جسے ہمیں آگاہ کر کے گئے ہیں. اس کے علاوہ کوئی خیر ہو نہیں سکتا، اور اس سے بڑھ کر کوئی شر ہو نہیں سکتا جسے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر کے گئے ہیں. اور اگر اس میں خیر ہوتا تو صحابہ کرام ہم سے آگے ہوتے اس کام میں. صحابہ کرام نے اس رات کا اہتمام نہیں کیا، کہ ہم صحابہ کرام سے اچھے ہیں؟ ابوبکر صدیق صدیق هذه الامه ہے، انہیں ایک مرتبہ بھی زندگی میں اس رات کا اہتمام نہیں کیا، اور ہم اس رات کا اہتمام کرتے ہیں، کہ ہم ان سے بھی اچھے آگے ہیں. یاد رکھیں، دونوں میں سے ایک بات ہے، یا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ یہ رات مبارک رات ہے، خیر و برکت والی رات ہے، اور ہم زیادہ علم جان اور ہم زیادہ علم رکھنے والے آ گئے ہیں، ہمارے علماء زیادہ جانتے ہیں کیا؟ اور جس نے یہ تہمت لگائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر کے ان کو علم نہیں ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے. اور یا تو دوسری بات لازم آتی ہے کہ علم تو تھا لیکن بیان نہیں کیا، چھپا کے گئے ہیں. اور جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے ایک بھی کوئی بھی چیز چاہے ایک چھوٹی سی خیر کیوں نہ ہو وہ چھپا کے گیا ہے، تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پوری کی پوری شریعت دے کے گئے ہیں، اور شریعت کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں. اور جو شخص بھی اس کے بعد کوئی بھی چیز ایجاد کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہے، ثواب کی نیت سے وہ عمل کرنا چاہتا ہے، تو وہ شخص بدعتی ہے اور اس کا وہ امر بدعت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی وہ شخص مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم صالح عمل علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کی روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.